الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ تعالی نے اس امت کی یعنی امت محمدیہ کی جو خوبی قرآن میں بیان فرمائی اس میں ایک بہت بڑی خوبی یہ بتلائی کہ یہ امت اعتدال کے راستے پر چلنے والی ہے، درمیان کے راستے پر چلنے والی ہے، نیوٹرل رہنے والی امت ہے۔ اس کا سیدھا سادہ میننگ یہ ہوتا ہے کہ کسی کی محبت میں ہم بارڈر سے آگے نہ نکل جاوے، محبت رکھیں لیکن حد سے آگے نہ بڑھ جاوے۔ عیسائی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کی لیکن محبت میں بارڈر سے آگے نکل گئے، اتنے آگے نکل گئے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے کہ عیسیٰ تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ہو گئی محبت میں بارڈر سے آگے نکل جانا، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ کوئی محبت میں بارڈر سے آگے نکل جائے۔ اور بعض عیسائیوں نے تو غضب کر دیا کہ محبت میں اتنے آگے نکل گئے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنے لگے کہ عیسیٰ ہی خدا ہے. یہ بھی محبت کے اندر بارڈر کو کراس کرنا ہوا, اور اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے. اسی طرح دوسرا پہلو بھی سامنے رکھو, انسان کسی کے ساتھ دشمنی نہ رکھے, اور اگر کسی ضرورت سے دینی ناراضگی ہو جائے دین کے خاطر, تو اس ناراضگی کے اندر بھی بارڈر سے آگے نہ نکل جائے. اللہ کے واسطے ناراض ہونے کا حکم ہے شریعت میں. کبھی بھی نماز نہیں پڑھتی تم ناراض ہو جاؤ اس سے, بیٹا نماز نہیں پڑھتا تم ناراض ہو جاؤ اس سے, حکم ہے شریعت کا. لیکن ناراض ہونے میں بھی بارڈر کو کراس کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ ناراض ہونے میں اتنے آگے چلے گئے اتنے آگے چلے گئے کہ ان کی ناراضگی بھی غلط, اور ناراضگی کی بارڈر کراس کر دی وہ بھی غلط, دونوں ان کی غلطی. ایک قوم ہے اس دنیا میں جو نعوذ باللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر مانتی ہے. یہ ناراضگی بھی غلط اور ناراضگی کی بارڈر کراس کی وہ بھی غلط, دونوں ان کی بنیاد غلط ہے. یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ناراض ہوئے, اتنے ناراض ہوئے کہ ان یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا. اور عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کا گھیراؤ بھی کر لیا قتل کرنے کی نیت سے. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت فرمائی, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, قتل نہیں کر سکے سلی بھی نہیں دے سکے, بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا. یہ ناراضگی بھی غلط, ناراضگی کی بارڈر کراس ہوئی وہ بھی غلط جو یہودیوں نے کی. اس لیے ہم کو دونوں چیز کے اندر اعتدال سے رہنے کا, درمیانی راستے سے نیوٹرل رہنے کا. اس امت کی سب سے بڑی خوبی قرآن میں اللہ نے بتلائی کہ یہ نیوٹرل چلنے والی امت ہے, امتن وسطن. اب میں آپ سے عرض کروں, حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا جزو ہے ہمارا. چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہوتے ہیں, حضور کے خاندان میں سے ہوتے ہیں, حضور کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہوتے ہیں, جنت میں امت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے. اور حضور نے خود ارشاد فرمایا, الحسین منی وانا من حسین, حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. بہت محبت حضور کو تھی. ایک مرتبہ خطبہ دے رہے مسجد نبوی میں اور دونوں نواسے کھیلتے کھیلتے آ گئے حسن اور حسین, हुजूर मिंबर से नीचे उतरे, दोनों को कंधे पे उठाया और उठा करके आके हुजूर ने खुतबा दिया। अंदाजा लगाओ नवासों से कितनी मोहब्बत होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली और खानदान के लोग ये अहले बैत कहलाते हैं। उनसे मोहब्बत रखना, प्यार रखना ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हम आखिरत में इनकी मोहब्बत को अपने लिए नजात का जरिया समझते हैं कि अल्लाह इनकी मोहब्बत की बरकत से इंशाल्लाह हमारी नजात फरमा देंगे। लेकिन यहां भी वही कायदा आएगा कि आदमी मोहब्बत के अंदर बॉर्डर को क्रॉस न करे, शरीयत की बॉर्डर को, अल्लाह की हद को उसको क्रॉस न करे। उम्मत की इस मसले के अंदर बहुत बड़ी गफलत और नादानी है और वो नादानी ये है कि हमने हजरत हुसैन की मोहब्बत में ऐसी बॉर्डर क्रॉस कर दी कि मुहर्रम का महीना आएगा तो हम सिर्फ हजरत हुसैन को याद रखते हैं, मुहर्रम का महीना आएगा हजरत हुसैन की शहादत को याद करते हैं, मुहर्रम का महीना आएगा करबला का मैदान याद करते हैं, हजरत हुसैन की शहादत बहुत बड़ा गम का वाकया है, बहुत बड़े रंज का मौका है और हजरत हुसैन का इकराम और एहतराम हमारे सर आंखों के ऊपर है। लेकिन ये बात बहुत जिम्मेदारी से मैं आपको बतला रहा हूं कि मुहर्रम में सिर्फ हजरत हुसैन को याद करना और दूसरी तमाम चीजों को भूल जाना ये मोहब्बत की बॉर्डर को क्रॉस करना है और ये मोहब्बत के अंदर नाइंसाफी करना है। आपको ये बात मालूम है कि शहादत तो 50 बरस के बाद पेश आई, अल्लाह के नबी दुनिया से तशरीफ ले गए, 50 बरस गुजरने के बाद शहादत का वाकया पेश आया। दूसरी तरफ किसी चीज की जो फजीलत होती है वो फजीलत तो वो होती है कि अल्लाह बतलावे या अल्लाह के नबी बतलावे तो फजीलत होगी, हुजूर बतला दे या अल्लाह ताला बतला दे वो चीज फजीलत की होगी। अब जो किस्सा 50 साल के बाद पेश आ रहा है हुजूर के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद, उस अकेले एक किस्से को पूरे मुहर्रम के साथ जोड़ देना और बाकी तमाम चीजों को भूल जाना ये बहुत बड़ी नाइंसाफी है। आप जानते हैं, आपने उलमा की मजलिस में सुना है कि मुहर्रम की तारीख में 10 मुहर्रम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने तौबा कबूल फरमाई, 10 मुहर्रम को हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहरी और पानी का अजाब खत्म हुआ, 10 मुहर्रम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग ठंडी हुई, 10 मुहर्रम को मूसा अलैहिस्सलाम पार हो गए और फिरौन डूब गया, 10 मुहर्रम को हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें अच्छी हो गई, 10 मुहर्रम को यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में से बाहर आए, 10 मुहर्रम को अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी अच्छी हुई, 10 मुहर्रम को ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे तशरीफ ले गए और 10 मुहर्रम को इंशाअल्लाह कयामत का वाकया पेश आएगा। اب یہ کتنے بڑے بڑے واقعات ہیں اس دنیا میں جس کی تفصیل قرآن میں ہے، جس کی تفصیل حدیث میں ہے، وہ سب کو بھول کر کے صرف کربلا کے واقعے کو یاد رکھنا اور باقی سب کو بھول جانا، یہ محبت کی بارڈر کو کراس کرنا ہے. اور ایک بات اور سمجھ لو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت ساری فضیلتیں، ان کی فضیلتوں کا دار و مدار سب کا سب کربلا کے واقعے پر نہیں ہے. اگر کربلا کا واقعہ نہ ہوتا، حضرت حسین کی شہادت نہ ہوتی، تو بھی حضرت حسین کی فضیلت، ان کی بزرگی، ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی محبت امت کے اندر ہوتی. اب آپ فیصلہ کرو کہ ہم حضرت حسین سے محبت رکھتے ہیں شہادت کی وجہ سے یا حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے. شہادت تو بات کی بات ہے، پہلے ہمارے لیے یہ رشتہ بہت بڑا ہے کہ ہمارے حضور کے وہ نواسے ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا رشتہ ہے محبت کا. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام فضیلت اور ان کی بزرگی، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، اس کی ساری بنیاد اکیلی واقعہ کربلا کے اوپر نہیں ہے، ان کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں. اور دوسری طرف یہ بات بھی سمجھو کہ محرم الحرام کا جو مہینہ ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، قابل ادب ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، کرامت والا مہینہ ہے، لیکن محرم کی ساری خوبیاں حضرت حسین کی شہادت پر نہیں ہیں. کہ محرم میں ساری بزرگی آئی، ادب آیا، احترام آیا، کرامت آئی، وہ اکیلے حضرت حسین کے واقعے سے نہیں، بہت سارے واقعات ہیں جو میں نے آپ کو گنوائے. اس لیے بہت صحیح چیز سمجھو اور اس کو زندگی میں لاؤ کہ حضرت حسین کی فضیلت کا پورے پورا دار و مدار واقعے کربلا پر نہیں ہے. اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو بھی ہم حضرت حسین کا اکرام اور احترام کرتے. اور محرم کے اندر جو احترام ہے، ادب ہے، بزرگی ہے، اس کا تعلق سارا کا سارا واقعہ کربلا سے نہیں ہے، اس میں اور بہت ساری خوبیاں ہیں. اور دیکھیے ایک بات اور میں آپ کو عقیدے کی سمجھاؤں کہ صحابہ کرام میں سب سے اونچا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ کہ تمام پیغمبروں کے بعد، تمام نبیوں کے بعد، اگر انسانوں میں، عام انسانوں میں پہلا نمبر کسی کا ہے تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اور دوسرا نمبر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. تمام پیغمبر، تمام انبیاء، تمام رسول، ان کے بعد عام انسانوں میں اگر دوسرا نمبر کسی کا ہے تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. اب اتنے اونچے درجے کے انسان، اتنے اونچے درجے کے صحابی، اتنے اونچے درجے کے اللہ کے نبی کے لاڈلے پیارے، حضور کے خسر، حضرت عمر حضور کے خسر ہے، اور خاندانی رشتہ بھی حضور سے جڑا ہوا ہے. آٹھویں پشت میں جو حضور کا خاندان، وہ حضرت عمر کا خاندان، ایک خاندان، ایک فیملی. اور اتنے بڑے انسان کہ قرآن میں تقریباً 22 جگہ ایسی ہے کہ حضرت عمر کی چاہت پر اللہ نے قرآن کی آیت اتاری ہے، 22 جگہ قرآن میں حضرت عمر کی چاہت، ان کی رائے کے اوپر اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا. یہ عجیب مرتبہ اللہ نے ان کو عطا فرمایا. بلکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق على لسان عمر وقلبی، اللہ نے عمر کی زبان پر اور عمر کے دل کے اندر بس حق ہی حق رکھا ہے، تو عمر کی زبان سے حق نکلتا ہے ان کے دل میں بھی حق آتا ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں. اتنا اونچا مقام، اتنی اونچی بزرگی، افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ حضرت عمر جیسے انسان کی شہادت محرم میں ہوئی اس کو کوئی یاد نہیں کرتا ہے. اب آپ انصاف سے بتلاؤ، حضرت حسین کی ہم محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، عظمت رکھتے ہیں، لیکن ان سے اونچا مقام حضرت عمر کا ہے، لیکن حضرت عمر کی شہادت کو کوئی یاد نہیں کرتا، جانتے بھی نہیں ہیں، اور ساری دنیا حضرت حسین کی شہادت کو یاد کرتے ہیں. اب فیصلہ کرو، یہ محبت کے اندر ہم بارڈر کو کراس کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. یہ بات دراصل یہ ہے کہ دنیا میں ایک جماعت ایسی ہے کہ جو یہودیوں کی کھڑی کی ہوئی جماعت ہے، اور انہوں نے بہت بڑا خطرناک کارنامہ یہ انجام دیا کہ پانچ یا چھ صحابی کے علاوہ تمام کے تمام صحابہ کرام کو وہ کافر مانتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اس قرآن کو، جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کو وہ ادھورا قرآن مانتے ہیں. یہ ایک جماعت ہے دنیا میں جو یہودیوں کی تیار کی ہوئی، انہوں نے بہت بڑی سازش کی، پلاننگ کی، اور ایسی زبردست پلاننگ کی کہ وہ اپنی پلاننگ میں اتنے کامیاب ہو گئے کہ محرم میں ہم حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی کو بھول گئے، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی کو بھول گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی کو بھول گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبیوں کے واقعات بھول گئے، اور حضرت عمر کی شہادت کو بھی بھول گئے، اور صرف حضرت حسین کی شہادت کو یاد رکھا. یہ ان دشمنوں کی پلاننگ ہے، اور انہوں نے بہت بڑی محنت کر کے یہ کارنامہ کیا ہے کہ امت نبیوں کو بھولے، حضرت ابو بکر کو بھولے، حضرت عمر کو بھولے، اور بس حضرت عمر کی شہادت کا نعرہ لگے. یہ ان دشمنان اسلام یہودیوں کی نسل کا یہ کارنامہ ہے، جن کو آپ سب لوگ جانتے ہو، پہچانتے ہو، ان سے ملتے بھی ہو، تعلقات بھی رکھتے ہو، ہم تو ان کا منہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. حالانکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عجیب و غریب انسان گزرے ہیں، کتنے عجیب انسان ہیں. جب اسلام نہیں لائے تھے تو حضرت عمر خود فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کا بہت بڑا دشمن تھا، اتنے بڑے دشمن کہ انعام کے خاطر اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، دنیا کے انعام کے خاطر. کا پورے قریش کے لوگ کہتے تھے، قریشی لوگ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننے کی، ان کی بات مت سنو، وہ تو شاعر آدمی ہے، وہ جادوگر آدمی ہے، وہ جیوتش آدمی ہے، اور قرآن مت سنو، قرآن شاعری ہے، اس کو مت سنو. حضرت عمر کہتے ہیں میں حضور سے بہت دور رہتا تھا، پاس میں نہیں جاتا تھا، ان کی بات کبھی نہیں سنتا تھا، اور کہا اس زمانے کے اندر مجھے شراب سے بڑی محبت تھی، ایمان نہیں لائے تھے. تو کہا ایک دن رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ چلو دوستوں کی شراب کی محفل میں جاؤں، گیا میں جہاں اپنے دوستوں کی شراب کی محفل لگتی تھی، وہاں جا دیکھ کے دیکھا اللہ کی عجیب قدرت، ایک دوست بھی وہاں موجود نہیں ہے، کوئی شراب پینے والا نہیں، اور شراب بھی نہیں. کہا میں نے سوچا آپ دوسری جگہ جاؤں, تو کہا دوسری جگہ میں گئے. وہاں گیا, وہاں بھی کوئی دوست نہیں, ایک دوست بھی نہیں, شراب کی بوتل بھی نہیں. کہا میں بہت پریشان, کہ اب کیا ہوگا. چنانچہ کہا کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ ایک محفل میں گیا وہاں کوئی نہیں, دوسری محفل میں گیا وہاں کوئی نہیں, چلو آج رات شراب نہیں پیتے ہیں, تو کیا کروں ٹائم پاس کرنے کے لیے. کہا چلو بیت اللہ جاؤں, کعبہ جاؤں, اور جا کر کے میں اللہ کے گھر کا طواف کروں. یہ دل میں خیال آیا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس کو حدیث میں فرمایا گیا کہ الا ان للہ سبحانہ وتعالی نفحات فی الارض او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, کہ کبھی کبھی اللہ کی طرف سے ہدایت اور خاص رحمت کی ہوائیں چلتی ہیں, خصوصی ہدایت کی, خصوصی رحمت کی ہواؤں کے جھونکے چلتے ہیں اللہ کی طرف سے. حدیث میں فرمایا کہ جب وہ ہدایت کی ہوا چلے تو اپنے آپ کو سامنے کھڑا کر دو تاکہ اپنا کام بن جائے. یہ وہ مقام تھا. چنانچہ حضرت عمر کے دل میں قدرتی خیال آیا ہے, چلو بیت اللہ جاؤں اور طواف کرو, اور دیکھو کافر لوگ بھی اس زمانے میں طواف کرتے تھے کعبہ کا. ان کے بت تھے, کعبہ کے چاروں طرف مورتیاں تھیں, اور وہ اپنے انداز میں طواف کرتے تھے. کیسا طواف؟ ننگا ننگا طواف کرتے تھے, کپڑے نکال کے طواف کرنا. یہ مکہ کے کافروں کے یہاں بہت بڑی عبادت تھی خدا کے گھر کے سامنے. اور دوسرا طواف ان کا کیسا ہوتا تھا؟ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں وما کان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. اللہ کے گھر کے سامنے آتے, کعبہ کے سامنے آتے, سیٹیاں بجاتے, تالیاں بجاتے, اور اس کو عبادت سمجھتے, اسی کو طواف سمجھتے, اسی کو جو ہے نماز سمجھتے. سیٹیاں بجا رہے ہیں, گول گول گھوم رہے ہیں, تالیاں بجا رہے ہیں, گول گول گھوم رہے ہیں کعبہ کے, اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. چنانچہ حضرت عمر تشریف لائے طواف کی نیت سے, اندھیرا. اس زمانے میں لائٹ کہاں تھی؟ حضرت عمر فرماتے کہ جو میں پہنچا تو میں عجیب منظر دیکھتا ہوں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں کھڑے ہو کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور تہجد کی نماز میں زور زور سے قرآن پڑھ رہے ہیں. کہ میں نے اپنی آنکھ سے یہ منظر دیکھا. اور حضور کہاں کھڑے ہوتے تھے؟ کعبۃ اللہ میں جہاں حجر اسود ہے, اس سے پہلے والا جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. حجر اسود اور رکن یمانی, اس دو کے بیچ میں کھڑے ہو کر کے حضور نماز ادا فرما رہے تھے. حضرت عمر نے سوچا کہ چلو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں, میں بھی اکیلا ہوں. قدرتی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ڈائریکٹ ان کا قرآن تو سنوں. آج ساری دنیا کہتے ہیں کہ قرآن شاعری ہے, تو میں سنوں تو صحیح قرآن ہے کیا چیز. کہ دوسروں کی زبان سے سننا وہ نہیں, آج میں ڈائریکٹ سنتا ہوں, دیکھتا ہوں کیا حال ہے. اور میرے بھائیوں, یہ نقطہ حضرت عمر کے دل میں جو آیا, اس کو ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی بھی انسان کے لیے کسی کے کہنے پر ہمیں فیصلہ نہیں کرنا جب تک ہم خود نہ ملے. یہ بہت بڑی بات ہے. کہ کوئی کہہ رہا ہے وہ آدمی ایسا ہے ویسا ہے, نہیں, خود مل کے دیکھو, خود اس سے ملاقات کر کے دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا نہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ہو ارادت تو دیکھ ان کو, نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ہو ارادت تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے پھرتے ہیں اپنی آستینوں میں. یہ اللہ والوں کے لیے کہا ہے کہ دوسرے لوگ کہتے رہے اللہ والوں کے بارے میں یہ ایسے ہوتے ہوئے نہیں، کہا ان کے پاس رہ کے دیکھو اللہ ان کے ساتھ رہنے کی برکت سے تمہارے دل کی دنیا کو کیسا بدلتے ہیں. تو کہا آج میرے لیے بہت اچھا چانس تھا کہ ڈائریکٹ دیکھوں کہ ان کا قرآن کیا چیز ہے. کہا اب میں نے دل میں سوچا کہ میں جاؤں گا ان کے قریب میں اور یہ مجھے دیکھ لیں گے تو ڈر جائیں گے میری وجہ سے، چونکہ میں ان کا دشمن ہوں، وہ ڈر جائیں گے. تو کہا میں نے ایک چالاکی کی. کیا چالاکی کی؟ حتیم کی طرف گیا اور کعبہ کے پردے بالکل نیچے کی طرح نیچے لٹکے ہوئے تھے. تو کہا میں کعبہ کے پردے کے اندر گھس گیا، نیچے سے چھپ گیا اور چھپتے 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 دیوار پکڑ پکڑ کے میں چلنے لگا اندر 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 دیوار کے ساتھ. حتیم کی طرف سے آیا اور آ کر کے چھپتے 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 بالکل جہاں حضور نماز پڑھ رہے تھے حضور کے سامنے آ کے کھڑا رہ گیا. اب میرے اور حضور کے بیچ میں کوئی نہیں، صرف پردہ ہے اور حضور کو نظر نہیں آ رہا ہے کون ہے اور کیا ہے. حضور اپنی نماز میں مشغول ہے پورے دھیان کے ساتھ. اب جو میں نے حضور کی زبان مبارک سے قرآن سننا شروع کیا وہ پردے کے اندر چھپ کر کے، کہ اللہ کی شان کہ حضور کے قرآن پڑھنے نے میرے دل کے اوپر ایسا اثر کیا کہ میرا دل نرم ہو گیا اور میری آنکھوں میں سے آنسو آنے لگے، میں رونے لگا. اور یہ مومن کی شان ہے، قرآن میں اللہ نے بتلائی الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس سے ایمان، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان میں ترقی ہوتی ہے اور دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے رونا مستحب ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے رو، آنکھ میں سے آنسو آنے چاہیے، یہ مستحب ہے. تو حضرت عمر فرماتے میرے دل میں نرمی آئی اور میری آنکھ میں سے آنسو نکلنے لگے، میں رونے لگا قرآن سن کر کے. اب میرے دل میں قدرتاً خیال آیا، چونکہ پورے خاندان میں ایک ہی بات سن رہے کہ یہ شاعر ہیں اور ان کا قرآن شاعری ہے، تو جو بات انسان رات دن سنتا رہتا ہے وہ دماغ میں بیٹھ جاتی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گھر میں دین کے تذکرے خوب کرو، ایمان کے تذکرے گھر میں بہت کرو تاکہ اولاد کے دل دماغ میں ایمان اور دین بیٹھے. اب تو ہمارے یہاں گھروں میں دسترخوان میں بستر میں ہر جگہ دنیا 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 کے تذکرے ہوتے تو اولاد کے دل دماغ میں بھی دنیا بیٹھتی ہے. اب میں رو رہا ہوں اور میرے دل میں خیال کیا آیا، وہی خاندان والا خیال آیا کہ پورا خاندان یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہے، قرآن شاعری ہے، یہ خیال میرے دل میں آیا. اب اللہ کی قدرت دیکھو، جیسے یہ خیال میرے دل میں آیا ادھر حضور کی زبان پر قرآن کی آیت آئی. کون سی آیت آئی؟ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ. کہ یہ اللہ کے رسول کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی شاعری نہیں ہے، تم ایمان کہاں لاتے ہو؟ قدرتاً کا حضور کی زبان پر وہ آیت مبارک آئی. نہ حضور کو معلوم کہ عمر ہے، نہ یہ خبر ہے کہ عمر کے دل میں کیا ہے، یہ خدا کا غیبی نظام ہے. قدرتاً یہ آیت حضور کی زبان مبارک کے اوپر آئی
إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ.
حضرت عمر کہتے میں تو چونک گیا, دنگ رہ گیا, کہہ رہے یہ کیا بات ہے, میرے دل میں ان کے لیے شاعر ہونے کا خیال آیا اور انہوں نے وہی آیت پڑھی کہ یہ شاعری نہیں ہے. تو کہا اب میرا دل دوسری دنیا میں چلا, وہ بھی خاندان کا اثر, میرے دل میں آیا کہ یہ تو بہت بڑے جیوتش ہے, کہ جو میرے دل میں آیا وہ ان کو پتا چل گیا, میرے دل میں جو خیال آیا وہ ان کو معلوم ہو گیا. کہ مجھے فوراً دل میں خیال آیا کہ یہ تو بہت بڑے جیوتش آدمی ہیں. اور میرے دینی بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے, من اتا کاہنن فلیس منا, جو کسی جیوتش کے پاس جاوے, نجومی کے ساتھ پاس جاوے, وہ میرے مذہب میں نہیں ہے, وہ میری جماعت میں نہیں ہے. آج مسلمان باپوؤں کے پاس جاتے ہیں جیوتشی کی نیت سے کہ ہمارا یہ دیکھ دو نہیں, یہ دیکھ دو نہیں, اس کو کیا غیب کی خبر, اور اس کے پاس یہ وہ ساری دنیا دکھواتے ہیں, یہ غلط کام ہے. صاف ارشاد فرمایا کہ جو کسی جیوتش کے پاس, نجومی کے پاس جائے گا, وہ میرے دین میں شامل نہیں ہے, میری جماعت میں وہ نہیں ہے. حضور نے ارشاد فرما دیا. اب حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کیسے جیوتش آدمی ہے, کہ میرے دل کی بات کا ان کو پتہ چل گیا. بس یہ خیال آنا تھا کہ حضور کی زبان پر قرآن کی آیت آئی, ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون تنزیل من رب العالمین. یہ آیت آئی کہ یہ کسی جیوتش کی بات نہیں ہے, تم کم سمجھتے ہو, یہ تو تمام دنیاؤں کے پالنے والے اللہ کا اتارا ہوا مبارک کلام ہے. پھٹ سے آیت آئی حضور کی زبان کے اوپر. بس اب میں چونک گیا کہ آدمی نہ تو جادوگر ہے, نہ تو جیوتش ہے, یہ یقیناً اللہ کے نبی ہے. فوراً میرے دل میں یقین ہو گیا. تھوڑی دیر ہوئی, حضور نے نماز سے سلام پھرایا اور سلام پھرا کے حضور چلنے لگے. حضور کو کچھ پتا نہیں کہ حضرت عمر یہاں ہے. کہا میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا, آہستہ آہستہ آہستہ, یہاں تک کہ حضور چلتے چلتے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان جہاں تھا وہاں تک پہنچ گئے. اور میری چلنے کی آواز کا کچھ اندازہ ہو گیا حضور کو. حضور نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور ایک دم رک گئے. پوچھا, ارے خطاب کے بیٹے عمر, کیوں میرے پیچھے چل رہے ہو, کیوں میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ یعنی حضور کو یہ خیال ہوا کہ شاید عمر مجھے تکلیف دینے کے لیے آئے ہیں, اس لیے فوراً پوچھا. تو کہا میں نے جا کر کے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, میں آپ کو ستانے کے لیے نہیں آیا ہوں, آپ کے ہاتھ کے اوپر ایمان لانے کے لیے آیا ہوں, میں ایمان لانے آیا ہوں. بس اسی وقت پر حضور نے ان کو کلمہ پڑھایا اور جو ہے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تمہیں ایمان کے اوپر ہمیشہ جمع کے رکھے, ثابت قدم رکھے. لیکن حضرت عمر نے اس وقت ایمان کو چھپایا, کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا. ظاہر تو کیا وہ واقعہ جس میں ان کے بہن بہنوئی کے مارنے کا مشہور واقعہ ہے. اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا ایمان ظاہر فرمایا. کہ اتنا عظیم انسان رات کی اندھیری میں قرآن سنتے اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی. حضرت عمر کو دعا مانگتے تھے اللہ سے کہ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ تیرے راستے کی موت چاہیے مجھے, شہید ہو کے مرنا چاہتا ہوں, اور مروں تو تیرے نبی کے شہر کے اندر میری موت آ رہے, مدینہ پاک میں مروں. دو نعمتوں کا سوال کر لیا, شہادت کی موت اور نبی کے شہر میں شہادت کی موت. سبحان اللہ, کیسی موت مانگی اللہ تعالیٰ سے. میرے دینی بھائیوں, آج جمعہ کا مبارک دن ہے, عاشورہ کا بھی دن ہے. ہم بھی اللہ سے کہے, مالک تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, ہماری زبانیں گنہگار, ہمارے دل گنہگار, لیکن ہم تیری رحمت سے دعا کرتے ہیں, ہم سب کو مدینہ پاک کی موت عطا فرما اور بقی میں دفن ہونا مالک نصیب فرما, اور قیامت کے دن تیرے لاڈلے نبی کے جھنڈے کے نیچے اٹھنا نصیب فرما. یہ مانگو اللہ سے, یہ مانگنے کی چیز ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھانے تشریف لائے تھے, اور فجر کی نماز شروع ہو چکی, اور نماز کی حالت کے اندر ایران کے ایک پارسی نے, مجوسی, اس وقت ایران پارسیوں کا تھا, پھر وہ تو بھاگے ہیں, ایران کے ایک مجوسی نے, ایک پارسی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چالو نماز میں اٹیک کیا اور زہر والا خنجر لے کے آیا تھا, اور دھڑا دھڑ دھڑا دھڑ چھ زخم لگائے. ایک زخم یہ ناک کے نیچے لگا, وہ بہت اندر تک چلا گیا اور زخمی ہو کر نیچے گر پڑے. اور پہلی صف میں تقریباً 12 صحابہ کرام کو, 12 اور حضرات کو اس ظالم ایرانی نے جو ہے زخمی کیا, اس میں سے تقریباً بہت سارے شہید ہو گئے اسی وقت کے اوپر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے اور 3 دن خون نکلتا رہا, زخم چالو رہے, اور اسی زخم کے عالم کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ ملنے کے لیے آتے, قافلے کے قافلے آ رہے ہیں عیادت کے لیے, ملاقات کے لیے. ایک نوجوان آیا حضرت عمر کے پاس عیادت کرنے کے واسطے, اور آ کر کے حضرت عمر سے کہتا ہے, امیر المومنین, آپ بہت خوش نصیب ہو کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت شروع میں ایمان لائے, بہت شروع میں. حضرت عمر اس وقت ایمان لائے جب صرف 39 آدمی مسلمان تھے, 40واں نمبر حضرت عمر کا ہے. حضرت عمر کے ایمان لانے پر گویا ایمان کا چلہ پورا ہوا, مومنوں کا چلہ پورا ہوا. 40ویں نمبر پر حضرت عمر ایمان لائے, بالکل شروع شروع میں. کہا, امیر المومنین, آپ بہت خوش نصیب ہو شروع میں ایمان لائے, اور بہت لمبا زمانہ حضور کے ساتھ گزارنے کا آپ کو موقع ملا, بہت لمبا زمانہ گزارا. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ایمان والوں کی قرآن میں فضیلت بیان فرمائی, شروع شروع میں ایمان لانے والے. والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان, ہجرت کرنے والوں میں سے اور مدینہ کے انصار میں سے جو شروع شروع میں دین کے کام آئے, کہ یہ اللہ کے بڑے لاڈلے, بڑے پیارے, اللہ ان سے بہت راضی, اللہ ان سے بہت خوش, یہ شروع میں ایمان لانے والے. تو اس نوجوان نے کہا, امیر المومنین, آپ تو بالکل شروع میں ایمان لائے, بہت لمبا زمانہ حضور کی صحبت میں گزارا, حضور کے ساتھ گزارا آپ نے. دوسری بات اس نوجوان نے کہی, حضرت, آپ نے اسلام کی بہت بڑی خدمت کی, بہت بڑی اسلام کی خدمت کی ہے. حضرت عمر جس زمانے میں امیر تھے, جتنا دنیا میں اسلام پھیلا اور جتنی بڑی بڑی حکومتوں کا خاتمہ ہوا, اس کی مثال نہیں ہے. قیصر, کسرا, روم, ایران, یہ بڑی بڑی دنیا کی سپر پاور طاقتیں حضرت عمر کے زمانے کے اندر اسلام میں آئی, سب اسلام میں آئے اس دور کے اندر جب حضرت عمر امیر المومنین تھے. ایسا عجیب زمانہ, دنیا کے 2/3 حصے, یعنی 2/3 ورلڈ کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو چمکا دیا, 2/3 دنیا کے اوپر. عجیب خدمات ہے حضرت عمر کی. تو فرمانے لگے کہ آپ نے اسلام کی بڑی خدمت انجام دی ہے, بڑی خدمت. اور تیسری بات اس نوجوان نے کہی کہ آپ کی خلافت بڑی انصاف والی تھی، آپ جتنے سال خلیفہ اور امیر رہے بہت انصاف کے ساتھ، آپ کی خلافت کے زمانے میں غریبوں کو، یہودیوں کو، نصارہ کو، مسلموں کو، غیر مسلموں کو، ہر ایک کو انصاف ملتا تھا. کیسا انصاف! ایک مرتبہ ممبر پر جمعہ کا خطبہ دینے کھڑے ہوئے، ایک بوڑھی عورت آئی مسجد کے دروازے پر اور آ کر کے سوال کرتی ہے، امیر المومنین خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ سوال ہے آپ سے کہ آپ کے بدن پر جو لباس ہے وہ کہاں سے لائے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ حکومت کا خزانہ آپ کے پاس ہے تو اس میں سے دو نمبری کر کے آپ نے چادر لے لی ہو؟ کا خطبہ بعد میں ہوگا، پہلے سوال کا جواب دو، یہ چادر لائے کہاں سے؟ کیا انصاف تھا کہ ایک عورت چالو خطبے میں امیر المومنین کو روک کے سوال کر رہی ہے؟ آج دنیا میں کون بادشاہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہماری زندگی ایسی پاک اور پوتر ہے؟ خطبہ روکا، اس بری عورت کو جواب دیا ہے اور صحیح جواب دیا کہ میرے بیٹے کی چادر لے کر کے خطبہ پڑھانے آیا ہوں، فلانی غنیمت تقسیم ہوئی تھی تو میرے بیٹے کے حصے میں جو آئی تھی وہ پہن کے آیا ہوں. رومن امپائر، دنیا کی سب سے بڑی عیسائیوں کی سپر پاور طاقت، وہاں سے ایک ایلچی آیا، امبیسڈر آیا ہے مدینہ پاک میں حضرت عمر کو ملنے کے واسطے، لوگوں کو پوچھتا ہے کہ تمہارے امیر کا کنگ پیلس کہاں ہے، قصر الخلافہ کہاں ہے، جہاں امیر المومنین کا وائٹ ہاؤس ہو وہ کہاں ہے، بتلاؤ. لوگوں نے اشارہ کیا بقی قبرستان کی طرف، اس طرف چلے جاؤ، خدا پاک کی قسم ایک درخت کے نیچے، سر کے نیچے پتھر رکھ کر کے امیر المومنین آرام فرما رہے تھے، جبکہ کونی دنیا کے امیر تھے. ایک درخت کے نیچے، سر کے نیچے پتھر رکھا ہے اور آرام فرما رہے. اور اسی خلافت کے زمانے کے اندر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ حضرت عمر کی چادر کو دیکھتے، لباس کو دیکھتے، ستر ستر اس کے اوپر پیون لگے ہوئے ہوتے تھے. تو اس نوجوان نے کہا، حضرت آپ نے بڑی انصاف کی خلافت دنیا کے اندر قائم فرمائی. جب اس نے حضرت عمر کی تعریف کی کہ آپ نے حضور کی بڑی صحبت اٹھائی، لمبا زمانہ حضور کے ساتھ رہے، اسلام کی خدمت کی، اور آپ جو ہے بڑی انصاف والی خلافت قائم کی، تو اپنی تعریف سن کے کیا جواب دیتے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اگر میرا معاملہ برابر سرابر ہو جائے، بس میں جہنم سے بچ جاؤں، اتنا کافی ہے، میری نجات ہو جائے، جہنم سے بچ جاؤں، بس اتنا میرے لیے کافی شافی ہے. کہ میری ساری خدمات اگر اللہ مجھے جنت نہ دے وے، صرف جہنم سے مجھے چھٹکارا دے دے وے، کہ عمر کے لیے اتنا کافی ہے. اس درد سے اس نوجوان کو جواب دیا. جب وہ نوجوان نکل کر کے گیا وہاں سے، آواز دی اس کو اور آواز دے کر قریب بلا کر اس جوان کو سمجھایا، بیٹے تمہاری چادر دیکھو، تمہاری نیچے کی ازار دیکھو، تخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے. اور اس کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا، بیٹا اس کو اونچے رکھنے کی عادت ڈالو، انقا لثوبک و اتقا لربک، کہ اس سے تمہارے کپڑے پاک رہیں گے، نیچے ہوں گے تو زمین کی ناپاکی لگے گی، اور دوسری بات یہ کہ اس میں تیرا اللہ تجھ سے راضی رہے گا. یہ ٹھیک وقت کی حالت ہے جب بدن سے خون نکل رہا ہے، آخری گھڑی چل رہی ہے، شہادت کے پیالے کو پی رہے، موت قریب ہے، لیکن امت کی فکر ہے گناہوں سے روکنے کی، نہیں انل منکر، گناہوں سے روکنے کی فکر. کا آخری وقت کے اندر بھی ایک کام ہے کہ نہیں، امت کو کیسے میں گناہوں سے بچا بچا کر کے جاؤں. مرتے مرتے اس نوجوان کو وصیت کر رہے ہیں. اور پھر اسی عالم کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 3 دن کے بعد محرم کی پہلی تاریخ کو شہادت ہوئی، یکم محرم کو حضرت عمر شہید ہوئے. میرے بزرگوں، یہ وہ داستان ہے ہمارے بڑوں کی، ہمارے اکابر کی، لیکن ہم ان سب کو بھول گئے، سب کو بھلا دیا ہم نے. اس لیے حضرت حسین کی محبت سر آنکھوں کے اوپر، لیکن محبت میں ہم اتنی بارڈر کراس نہ کریں کہ حضرت عمر کو بھول جائے، انبیاء علیہ السلام کے مبارک واقعات کو بھول جائے. یہ ناانصافی ہم سے نہ ہونے پاوے. اس امت کی خوبی اعتدال کے ساتھ چلنا، نیوٹرل ہو کر کے رہنا. اللہ تعالی ہمیں اپنی اس خوبی کے اوپر برقرار رکھے. آخرت کے اندر اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر نشر فرمائے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، اس کی جماعت، ان کی جماعت میں اللہ ہم کو شامل فرمائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں، ایمان تازہ کرنے والی حدیث ہے. کا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر تھے، ایک گاؤں کے رہنے والے صحابی آئے اور انہوں نے آ کر کے حضور سے سوال کیا، حضور قیامت کب آئے گی؟ تو حضور نے بہت پیارا جواب دیا کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے وہ بتاؤ. سوال تو کر رہے ہو لیکن تیاری کیا کی ہے وہ بتلاؤ. تو اس گاؤں کے رہنے والے آدمی نے اپنے دیہاتی پن میں، بھولے پن میں، بہت سیدھا سادہ لیکن بہت پاورفل جواب دیا. وہ حضور سے کہتا ہے، حضور میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، صدقہ خیرات کا ذخیرہ نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں، یہ ذخیرہ میرے پاس ہے. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت انس فرماتے ہیں حضور کی زبان مبارک سے یہ جملہ ہم نے سنا تو ایمان لانے کے بعد وہ دن ہماری زندگی میں سب سے بڑا خوشی کا دن تھا. کہ ایمان کے بعد سب سے بڑا خوشی کا دن ہمارے لیے وہ تھا جس دن ہم نے یہ جملہ سنا کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ اس کو اللہ اٹھائیں گے. پھر حضرت انس جو جملہ فرماتے وہ اصل آپ کے لیے سبق ہے، ہم سب کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، الحمدللہ میری محبت میرے اللہ کے ساتھ، میری محبت میرے حضور کے ساتھ، میری محبت حضرت ابو بکر کے ساتھ، اور میری محبت حضرت عمر کے ساتھ، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ قیامت کے دن میرا حساب ان کے ساتھ فرمائیں گے. اللہ اس مقدس جماعت کے ساتھ ہمیں محبت عطا فرمائیں، ان کا پیار عطا فرمائیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہمارا حشر نشر ان کے ساتھ فرمائیں، اور دنیا میں ان کی مبارک راہ پر چلنے والا ہمیں بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاكم الله خيرا.